مناجات کے اشعار ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارض اللہ حضرت مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا, تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا, تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا, ہماری شان عادت یعنی گناہوں سے بچنے میں بزدل بننا, اللہ کے راستے میں بزدلی دکھانا, اللہ نے ہمت دی ہے اسے استعمال نہ کرنا.
جو تیری راہ میں روبہ حسل سے پسماندہ, تجھے مشکل نہیں ایسوں کو رشک شیر نر کرنا, تجھے مشکل نہیں ایسوں کو رشک شیر نر کرنا, جو تیری راہ میں روبہ حسل سے پسماندہ
مجالس ابرار سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. اعمال صالحہ کرنے کے بعد بالخصوص ہر شب کو سوتے وقت یہ دعا کیا کرے کہ اے اللہ، حت الوسع میں نے تعمیل ارشاد کی ہے، پھر بھی اعمال جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہیں، ان کی کوتاہیاں معاف فرما کر ان ناقص اعمال ہی کو قبول فرما لیجئے. بہت ہی عاجزی کے ساتھ دعا کیا کرے، اس دعا کو لازم کر لے. جو امور طبیعت کے موافق پیش آئے ان کو اللہ تعالیٰ کا محض فضل سمجھے، اپنا استحقاق نہ جانے، یعنی جو نعمت ملے اور جو طبیعت کے موافق امور پیش آئے، حالات ایسے پیش آئے کہ دل کی مراد پوری ہو گئی، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ایسے نیک ہیں یا ہمارا کوئی حق بنتا تھا، بلکہ یہ سمجھے کہ محض اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. جو حالات ہمارے موافق ہو گئے تو اللہ کا فضل ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اس کو شکر کہتے ہیں، یعنی نعمت کی قدردانی، اور شکر سے نعمت میں ترقی ہوتی ہے. اور جو امور طبیعت کے خلاف پیش آئے ان کو اپنے لیے کڑوی دوا کی طرح مفید جانے، اسی کو صبر کہتے ہیں. اور صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص نزدیکی اور معیت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، جو بھی ناموافق امور ہوں، طبیعت کے خلاف ہوں، اس پر شکایت، واویلا، نہ کرنا چاہیے اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا, ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا, بلکہ اس پر صبر کرنا چاہیے. البتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان خلاف طبع باتوں یا تکلیفوں کے دور ہونے کی دعا بہت ہی الحاح اور عاجزی کے ساتھ کرتے رہیں. دعا کرنا صبر کے خلاف نہیں. اسی طرح تکلیف کے دور کرنے کی تدابیر کرنا, علاج کرنا یا اپنی تکلیف کی اطلاع اور اظہار حال کرنا بھی صبر کے خلاف نہیں ہے. زبان یا دل سے اعتراض کرنا یہ صبر کے خلاف ضرور ہے. اعتراض نہ ہو, شکایت نہ ہو, اگر کسی کو اپنا حال بتا دیا تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہ جگہ جگہ کہتے پھر رہے, جس سے واویلا کی شکل کر جائے, ہر جگہ کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے. سمجھتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب حاکموں سے بڑے حاکم ہیں, ان کی نصرت اور مدد ہمارے شامل حال ہے, اور ہر قسم کی امداد اور اعانت پر وہ قادر ہیں, اور چونکہ وہ حکیم بھی ہے لہذا جب اور جس طرح اس کی مصلحت ہماری بہتری ہوگی اس کی امداد کا ضرور ہوگا. اہل دنیا یا اہل اللہ کی صحبت اپنے اہل دین یا اہل اللہ کی صحبت اپنے اوپر لازم کر لیں, اور کسی اللہ والے سے جن کی پہچان اصلاح انقلاب اور قصد السبیل وغیرہ میں مذکور ہے. اصلاح انقلاب کی عبارت یہ ہے کہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ امور ذیل کو تقویت ہمت میں خاص اثر اور دخل ہے, کہ ان میں سے صحبت شیوخ کاملین کی ہے, جن کی یہ علامتیں ہیں کہ بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو, یعنی جس شیخ کی صحبت اٹھانی چاہیے اس سے مناسبت بھی ہو تو اس نے یہ باتیں دیکھ لینی چاہیے کہ بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو, عقائد اور اعمال اور اخلاق میں شریعت کا پابند ہو, کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شعبہ دنیا کا ہے, کسی شیخ کامل کی صحبت میں کچھ عرصہ رہا ہو, اس زمانے کے منصف علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں, ان کا اس کے متعلق گمان بھی اچھا ہو, نسبت عوام کے خواص یعنی فہیم دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں. اس سے جو لوگ بیعت ہوں ان میں سے اکثر کی حالت پر اعتبار اتباع شریعت اور قلت حرص دنیا کے اچھی ہو. وہ شیخ تعلیم اور یقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو, اور ان کی کوئی بری بات دیکھے یا سنے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو. یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے. اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو. خود بھی وہ ذاکر شاغل ہو, اس لیے کہ بغیر عمل یا عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی. یعنی جو آدمی خود عمل نہیں کرتا اس کی بات کرنے میں اس کی تعلیم میں بھی برکت نہیں ہوتی. اگرچہ اس کو جائز ہے تعلیم دین کرنا, لیکن عمل کرے گا تب اس کی کہنے میں برکت ہوگی, اثر ہوگا. اور صدور کشف و کرامات اور استجابت دعا اور تصرفات لوازم مشیخت میں سے نہیں. یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر جو شیخ ہو اسے ضرور کوئی اس کو کوئی کشف ہوتا ہو یا کرامت ظاہر ہوتی ہو یا اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہو, تو یہ چیزیں سب ضروری نہیں ہیں. غرض ایسے حضرات کی صحبت خاص طور سے مؤثر ہے, مگر اس صحبت کی تاثیر میں شرط یہ ہے کہ اس کی نیت بھی ہو کہ میرے قلب میں رغبت طاعت اور نفرت معاصی پیدا ہو, میرے قلب میں طاعت کی رغبت پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو, اور اس کے ساتھ اس کا بھی التزام رہے کہ اپنی کیفیات قلبی کی شیخ کو اطلاع دے کہ جو معالجہ تجویز فرمایا جائے اس پر کاربند ہو. اگر گناہ چھوڑنے کی نیت نہ ہوگی تو فائدہ نہ ہوگا, کیسا بھی اعلیٰ ترین شیخ ہوگا, لیکن اگر گناہ چھوڑنے کا ارادہ اور نیت نہ ہوگی تو کچھ فائدہ نہ ہوگا, کتنا بھی قابل پیر ہو. باضابطہ اصلاحی تعلق قائم کر لیں اور عمر بھر اس سلسلے کو جاری رکھیں. اگر ان بزرگ کا وصال ہو جائے تو دوسرے اللہ والے سے تعلق پیدا کر لیں. تعلق پیدا کرنے کے بعد اپنے حالات کی اطلاع کرتا رہے اور ان کی ہدایات پر عمل, یہ اصلاحی تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے. بغیر اس کے دین پر ثبات اور استقامت سخت دشوار ہے, جیسا کہ حضرت مجدد اعظم نے اس کی تصریح فرمائی, کمال کما قال العارف الرومی، یار باید راہ را تنہا مرو، بے قلا و زندنی صحرا مرو. قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. اور حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کر ہوائے این سفر داری دلا، دامن رہبر بگیر و پس پیا. بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگزشتو نشد آگاہ عشق. سب کا مطلب وہی ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اس کے سچے بندوں کے ساتھ رہو. یہ بات ایسی اہم ہے کہ مشائخ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے حالات خاصہ میں کسی کی طرف رجوع کیا کریں، جیسا کہ حضرت مجدد اعظم نے اس کی تصریح فرمائی. چنانچہ ارضاء الحق حصہ دو میں صفحہ 55 میں ارشاد ہے، جو شیخ صاحب نظر صحیح ہو وہ بھی اپنے واسطے کسی کو شیخ تجویز کرے کہ اپنے احوال خاصہ میں اس کی رائے سے عمل کیا کرے، اپنی رائے سے عمل نہ کرے، کیونکہ اپنے خیالات اور واقعات میں اپنی نظر تو ایک ہی پہلو پر جاتی ہے اور دوسرے کی نظر ہر پہلو پر جاتی ہے. اور جس شیخ کو کوئی دوسرا شیخ نہ ملے تو وہ اپنے چھوٹوں ہی سے مشورہ کیا کرے، اس طرح بھی غلطی سے محفوظ رہے گا. جب میں مشائخ کے لیے بھی اس کی ضرورت سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی کو اپنا بڑا بنائیں اور اپنے معاملات خاصہ میں محض اپنی رائے سے عمل نہ کیا کرے، حکیم الامت فرماتے ہیں، تو غیر مشائخ کے لیے تو اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. پس ہر شخص کو یہ حق نہیں کہ اپنی رائے سے اپنے کو نفع متعدی کا اہل سمجھ لے اور اسی پر کفایت کرے، اور مبتدیان سلوک یعنی جنہوں نے ابھی اللہ کے راستے میں قدم رکھا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش شروع کی ہے، اور متوسطین کے لیے تو بہت ہی مضر اور سد دے رہا ہے، اور درمیان میں بھی جو چل رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت مضر ہے کہ صرف اپنی رائے پر چلیں. ان کا تو یہ ذوق ہونا چاہیے، احمد تو عاشقی بما شیخت تو را شکار، دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد نشد. یعنی کہ عاشقی، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں بزرگ کہ عاشقی سے تیرا کیا کام، مشیخت سے تیرا کیا کام، تو کیوں مشیخت چاہتا ہے، تو بس دیوانہ بن جا کسی اللہ والے کا. حضرت مجدد اعظم نور اللہ مقدہ کے اس ارشاد کو سب کو ذہن نشین کر لینے کی سخت ضرورت ہے، بالخصوص حضرت اقدس نور اللہ مقدہ کے سب متوسلین اور خصوصی تعلقات والوں کو اس پر بڑے اہتمام سے عمل کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی تشریح میں، مومن اگر مصیبت اور بلاؤں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے اس کی دنیا کا جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں قید خانہ ہونا واضح ہے، اور اگر مومن دنیا کی نعمتوں اور عیش میں ہے تو جنت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں جن کو اس کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا خطرہ اور خیال گزرا، پھر بھی وہ قید خانہ ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا. اور کافر اگر بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے تب بھی یہ دنیا اس کی دوزخ کے مصائب کے مقابلے میں جنت ہے، اور اگر عیش میں ہے یعنی شہوات نفسانیہ کی تمام لذتوں کو اڑا رہا ہے تب بھی دوزخ کی تکالیف کے مقابلے میں موت سے قبل یہ دنیا اس کی جنت ہے. نیز یہ کہ مومن دنیا سے آخرت کی طرف خلوج کی تمنا رکھتا ہے اور کافر دنیا میں خلود یعنی دنیا میں ہمیشہ رہنے کی تمنا کرتا ہے. اس لحاظ سے بھی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور مقصود اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ مومن کے نزدیک دنیا کی نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہوتی، اگرچہ بظاہر کثیر اور جلیل القدر ہوں، اور اس کی تمام تر فکر آخرت کی زندگی کے لیے وقف ہوتی ہے. اور کافر آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یعنی نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا. قمیص، کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں، پھر بایاں ہاتھ. اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. پاجامہ، شلوار یا لنگی ٹخنے سے اوپر رکھے، ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. یہ مردوں کے لیے حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. ترجمہ، اور یہ نیا کپڑا پہننے کے علاوہ جب بھی کپڑے پہننے ہو تب بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. امامے کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا. سیاہ صافہ باندھنا مسنون ہے، شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے، ٹوپی پہننا بھی سنت ہے. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے فضائل جو میدان قیامت میں ہوں گے. دسویں روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث طویل میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذن بالشفاعت کے متعلق، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اس سے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے قلب میں ایسے مضامین حمد و ثنا کے القاء فرمائیں گے کہ اب میرے ذہن میں حاضر نہیں. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے. فائدے میں لکھا ہے کہ یہ علمی فضیلت آپ کی اس روز ظاہر ہوگی کہ ذات و صفات کے متعلق ایسے وسیع معلومات کے ساتھ آپ خاص ہوں گے. یہ سب حدیثیں بجز تیسری روایت کے مشکات میں ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، برحمتك استغيث، برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. فإذا أقرت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيني من عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.